بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت 22 کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد کلام امیر علیہ السلام پیش کیا جائے گا، اور پروگرام کلام امیر کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہمارے خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس، دونوں ایوانوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف حزب اختلاف کے اراکین کا ہنگامہ۔ عمران خان نے پاکستان میں امریکہ جیسے ووٹنگ نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایمان کی قوت نے ایرانی خواتین کے لیے مجاہدت کا عظیم راستہ کھولا اور انہیں مثالی خواتین میں تبدیل کر دیا، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ اجلاس کے دوسرے دن بھی حزب اختلاف کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح لوک سبھا کی کارروائی جیسے شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن اراکین سے ایوان کی کارروائی سکون سے چلنے دینے کی اپیل کی، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اس دوران کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اپوزیشن اراکین کے ساتھ سوتیلا سلوک کیے جانے کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ارکان جو مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان کے ساتھ ڈیجیٹل امتیازی سلوک ہے۔ ہنگامہ بڑھنے پر اسپیکر نے کاروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ دوبارہ کاروائی پریزائڈنگ آفیسر میناکشی لیکھی کی صدارت میں شروع ہوئی، تو حزب اختلاف کے اراکین نے وقفہ سوال اور اس کے بعد وقفہ صفر کے دوران زبردست ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے کاروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف زبردست ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے کاروائی کئی بار ملتوی کرنی پڑی۔ عمران خان نے پاکستان میں امریکہ جیسے ووٹنگ نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ملک کے نظام انتخابات کو ناقص قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے لیے بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح سے انتخابات ہوتے ہیں وہ ہم اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ جیسا ووٹنگ نظام لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات اس طرح سے ہونے چاہیے کہ جس کی مثال امریکہ میں موجود ہے، کہ ٹرمپ نے بہت کوشش کر لی لیکن صدارتی انتخابات میں دھاندلی نہ کر سکے۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری پر بدعنوانی کو فروغ دینے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے اپنی کابینہ کے اراکین کو ہدایت کی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے تعلق سے باقاعدگی سے غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب انتخابات کا وقت آئے تو معلوم ہو کہ ہم ابھی اس ٹیکنالوجی سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف نے اسلام آباد کی نشست سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست کی تھی۔ پی ٹی آئی کی اس درخواست پر الیکشن کمیشن کی چار رکنی بینچ نے منگل کو سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے چار رکنی بینچ نے درخواست گزاروں کے دلائل سننے کے بعد انہیں مسترد اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے سے انکار کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے شہید و فداکار خواتین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ قومی کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں ان مجاہد و فداکار اور شجاع خواتین کو اسلامی انقلاب کے قابل فخر چوٹیوں پر فائز قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کے پیغام میں آیا ہے کہ شہید و مجاہد و فداکار خواتین اسلامی جمہوری ایران اور اسلامی انقلاب کے قابل فخر کارناموں کی چوٹیوں پر فائز ایک نمونہ ہیں۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ ایمان کی طاقت نے ایرانی خواتین کی مجاہدت کا عظیم راستہ کھولا اور دشوار میدانوں میں ان کی خلاقیت و شجاعت و فداکاری کے ساتھ موجودگی نے ان کو حیرت انگیز مثالی خواتین میں تبدیل کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سائنس و ٹیکنالوجی اور تحقیقات کے محاذوں پر ان خواتین کی موجودگی، ہنرمندی میں ان کی درخشندگی، سیاسی، سماجی اور انتظامی امور میں ان کے فن و ہنر اور سر انجام حفظان صحت اور خاص طور سے حالیہ کڑی آزمائش کے دور میں بیماروں کی تیمارداری، یہ سب کے سب ایرانی خواتین کے اعلیٰ ترین اخلاقی و معنوی علامات ہیں جو نظام اسلامی کی برکت اور دین اسلام کے گراں قدر دروس سے ان میں نمودار ہوئی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی کہ ایرانی خواتین منحوس پہلوی دور حکومت میں بیشتر خواتین پر مسلط کردہ مغربی ثقافت، برائیوں اور انحطاط کے باوجود اسلام کی مطلوب شرافت و طہارت و پاکیزگی سے خود کو قریب کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور یہ ایک بڑا اور عظیم قابل فخر کارنامہ ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں غیر مشروط طور پر واپس لوٹ آئے اور سفارتکاری کا راستہ مزید دشوار نہ بنائے۔ علی ربیعی نے منگل کو پریس کانفرنس میں کہا کہ ایٹمی معاہدہ حالیہ عشروں کا سب سے بڑے سیاسی اتفاق رائے کا نمونہ ہے اور کئی ممالک نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے میں جان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ جلد ہی بحال ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی معاہدہ دنیا میں امن و صلح اور تمام ممالک کے مفادات کا ضامن ہے۔ علی ربیعی نے کہا کہ ایٹمی معاہدہ پاس کردہ ایک بین الاقوامی قانون ہے اور امریکہ کو اس قانون کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ چار برسوں کے دوران ہم نے سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھا ہے، تاہم امریکہ خود ہی خود سرانہ طور پر ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا ہے اور اسے خود ہی اس بین الاقوامی معاہدے میں واپس لوٹنا ہوگا۔ ایران کے خون ٹرانس فیوژن سینٹر کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں خون ٹرانسفیوژن کا سائنسی مرکز رہا ہے اور ایران نایاب خون کی بین الاقوامی انجمن میں شامل واحد اسلامی ملک ہے۔ پیمان عشقی نے کہا کہ نایاب خون کی بین الاقوامی انجمن کے 23 رکن ممالک ہیں جن میں اسلامی جمہوریہ ایران واحد اسلامی ملک ہے جو اس انجمن میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران صاف و صحت مند خون کے استعمال کے اعتبار سے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کا حامل ہے اور اس شعبے میں وہ جدید ترین آلات و وسائل کو استعمال کرتا ہے۔ پیمان عشق نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالمی ادارے صحت کے نقطہ نظر سے علاقے میں خون کے سائنسی مرکز کا تحفظ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران کے جوان دانشوروں نے خون ٹرانسفیوژن کے شعبے میں جدید ترین آلات و وسائل تیار کیے ہیں۔ ایران کے وزیر سیاحت نے کہا کہ علاقائی سیاحت میں ایران کا حصہ 50% کے برابر ہے۔ ایران پریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر سیاحت علی اصغر مونسان کا کہنا تھا کہ عالمی سیاحت کا 70% حصہ مغربی ایشیا کے پاس ہے جس میں سے ایران کا حصہ 50% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران آنے والے غیر ملکی سیاحوں میں 50% ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ملکوں سے بڑی تعداد میں لوگ زیارت اور علاج و معالجے کی غرض سے ایران کا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی زیارتی سیاحت اب مشترکہ سیاحت میں تبدیل ہو گئی ہے اور زیارت کے لیے آنے والے سیاحوں کے پروگرام میں ملک کے تاریخ اور قدرتی مقامات کی سیر کو شامل کیا جا رہا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے نمائندے کا کہنا ہے کہ امریکہ شام کے الہول کیمپ سے داعشی دہشت گردوں کو عراق منتقل کر رہا ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق محمد کریم کا کہنا ہے کہ امریکہ پناہ گزین ہونے کا بہانہ بنا کر شام کے الہول کیمپ سے دہشت گردوں کو عراق منتقل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان دہشت گردوں کو شام اور عراق میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور اس کا اقدام پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردوں کا ایک کیمپ شمالی شام کے صوبہ الحسکہ میں واقع ہے جو داعشی دہشت گردوں کا سب سے بڑا ٹھکانہ شمار ہوتا ہے، جبکہ یہ کیمپ شام کی ڈیموکریٹک فورس کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ سے وابستہ کرد فورس نے داعش کے زیر قبضہ اس علاقے کو واپس لینے کے لیے جب بڑی کارروائی کی تو ہزاروں داعشی عناصر فرار ہو گئے، جبکہ پکڑے جانے والے کچھ عناصر کو بند کر دیا گیا اور ان کے اہل خانہ اور لواحقین کو الہول کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ قازمین میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ایک عورت شہید ہوئی ہے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سمریا نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکورٹی ذریعے نے منگل کو اپنے دوسرے جاری کردہ بیان میں کہا کہ قازمین میں ہونے والے دستی بم کے دھماکے میں ایک عورت شہید ہوئی ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کا معالجہ کیا جا رہا ہے، جبکہ معمولی طور پر زخمی ہونے والے افراد کا معالجہ کر کے انہیں ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ عراق کے دارالحکومت بغداد کے نزدیک القازمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زائرین کو نشانہ بنا کر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے زائرین نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے جا رہے تھے کہ ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان معارب کے شمالی اور مغربی علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے سعودی اتحاد کے قائم کردہ حکومت کی وزارت دفاع کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے الاسداد نامی شہر کے نواحی علاقوں سے وادی نخلا تک کے وسیع علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور مشرقی سرواہ میں طلعت الحمرہ کے اطراف کے علاقوں پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے گزشتہ روز طلعت الحمرہ کے مغربی علاقوں کی جانب سے کامیاب پیش قدمی کی تھی۔ سعودی حکومت سے وابستہ عناصر نے سرواہ کے علاقے طلعت الحمرہ کو یمنی فوج سے واپس لینے کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ دوسری جانب دہشت گردی مارے جانے والوں کے حقوق کا دفاع کرنے والے ایک انجمن نے یمن میں ہتھیاروں کی گھن گرج بند کرو اور نہتے لوگوں کے رونے کی آواز سنو کے عنوان سے ایک کیمپین شروع کر دی ہے۔ مذکورہ انجمن نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ یمن میں المیہ کی روک تھام میں عالم برادری کی ناکامی اور جنگ روکنے کی ہزاروں درخواستوں کو نظر انداز کیے جانے کے باعث عالمی سطح پر لاقانونیت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے سیکورٹی اداروں نے حالیہ واقعات کے تناظر میں ایک بار پھر کانگریس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کرنے کی سفارش کی ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے جاری ہونے والی تازہ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ دارالحکومت واشنگٹن میں کانگریس سمیت تمام سرکاری عمارتوں کی حفاظت مزید سخت کر دی جائے اور کسی بھی طرح سے ناخوشگوار واقعات سے نمٹنے کے لیے پولیس اور اضافی سیکورٹی دستوں کی توانائیوں میں اضافہ کیا جائے۔ 15 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ کانگریس کے محکمہ سیکورٹی کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ ہنگامی صورتحال میں حکام بالا کی اجازت کے بغیر نیشنل گارڈ کے دستوں کو طلب کر سکے۔ کانگریس کے محکمہ سیکورٹی نے ممکنہ حملوں کے پیش نظر کانگریس کی عمارت کے باہر نیشنل گارڈ کے 5,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کرنے کی درخواست کی ہے اور پینٹاگون اس درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس سے پہلے کانگریس کے محکمہ سیکورٹی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ موصول اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلح گروپ نے کانگریس کی عمارت میں گھسنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بعد ازاں امریکی خفیہ اداروں نے کہا تھا کہ قیاس کیا جاتا ہے کہ کانگریس کی عمارت میں گھسنے کا منصوبہ کیوان نامی گروپ نے بنایا ہے۔ دوسری جانب امریکی عوامی نمائندگان میں اقلیتی دھڑے کے سربراہ کیون میک کارٹی نے کانگریس کے قلعہ بند حفاظتی انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیون میک کارٹی نے عوامی نمائندگان کی سربراہ نینسی پلوسی پر تنقید کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کانگریس کو فوجی قلعے میں تبدیل کرنے کے لیے نینسی پلوسی کے ساتھ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایف بی آئی کے سربراہ کرسٹوفر رائے نے 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر حملے کو ملکی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا تھا۔ لکھنؤ میں ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی خاتون کرکٹ ٹیموں کی 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ ٹیم انڈیا نے جیت لیا۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے دوسرا ایک روزہ میچ جیت کے 5 ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ جنوبی افریقہ اور ہندوستان کی خواتین کی قومی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ جنوبی افریقہ نے جیت لیا تھا۔ منگل کو لکھنؤ کے اٹل بہاری واجپئی نیشنل اسٹیڈیم میں ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کی قومی کرکٹ ٹیموں کا دوسرا ون ڈے شروع ہوا تو ٹیم انڈیا شروع سے ہی حاوی رہی۔ دوسرے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 41 اوور میں صرف 157 رن پر آؤٹ ہو گئی اور ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے 158 رن کا ہدف دیا۔ ہندوستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے صرف 28.4 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر یہ ہدف حاصل کر کے سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی اور پروگرام نیم نگاہ بھی یہیں پر ختم ہوا۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع شانی و درجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحیم
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اگلا پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے کلام امیر, اور آج کے دن کی دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے کلام امیر, اور اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان طاہر شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہمارے پروگرام کا مخصوص ہے خطبات سے۔ آج جو خطبہ ہے وہ نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ مولا کائنات نے جو جنگ صفین کے بعد، بلکہ جو خوارج نے اعتراض کیا، اس کے حوالے سے امام نے خطبہ بیان کیا، اس کے معارف ہم اپنے مہمان سے دیکھیں گے، لیکن میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خطبہ کیوں آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو جنگ صفین جو جیتی ہوئی جنگ تھی، وہ صرف خوارج کی بنا پہ امام ہار جاتے ہیں۔ مالک اشتر بالکل نزدیک تھے کہ عمرو عاص کا قلعہ قمع کریں، بالکل اس کے خیمے کے دروازے پر تھے، لیکن یہ مجبور کرتے ہیں جو خوارج ہیں، جو اشس ہے اور اس طرح کے جو اس کے ساتھی ہیں، وہ امام کو مجبور کرتے ہیں کہ مالک اشتر کو واپس بلایا جائے۔ امام مالک کو واپس بلا لیتے ہیں، مالک کے ایک تیر بھی لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دو شخص معین کیے جاتے ہیں، حکمین جس کو کہا جاتا ہے، ایک شخص مولا کائنات کی طرف سے، ایک شخص امیر شام کی طرف سے، کہ دونوں کو اختیار حاصل ہے، جس کو چاہے باقی رکھیں اور جس کو چاہے معزول کر دیں۔ یہ انسان جو مولا کائنات کی طرف سے تھا، اس کا انتخاب کیا گیا، بڑا سادہ لو انسان تھا، یہ بھی دشمنوں کی ایک سازش تھی، وہ سادہ لو انسان تھا، وہ جاتا ہے، جانے کے بعد اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ادھر سے وہ بہت تیز اور چالاک عمرو عاص آتا ہے، آنے کے بعد اب وہ جو ادھر سے انسان تھا، اس سے کہتا ہے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ جائیں، جانے کے بعد جو ہے آپ اپنے حکم کا جو ہے وہ کریں، کیا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ ہماری نظر یہ ہے کہ ہم دونوں کو برخاست کرتے ہیں، علی کو بھی ہٹاتے ہیں، میرے شام کو بھی ہٹاتے ہیں، ایک تیسرے نفر کو انتخاب کریں گے۔ وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، آنے کے بعد وہ آتا ہے، آ کے اعلان کرتا ہے کہ میں علی کو اس طریقے سے حکومت سے معزول کرتا ہوں جیسے میں نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال دیا، اس طریقے سے علی کو میں معزول کرتا ہوں۔ اب عمرو عاص یہاں سے اٹھتا ہے، اس نے معذور کر دیا علی کو، وہ پہلے سے اپنی انگوٹھی نکال کر لایا تھا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے حاکم کو معذور کر دیا، لیکن میں حاکم شام کو اس طریقے سے حکومت کے لیے منسوب کرتا ہوں جس طریقے سے میں نے اس اپنی انگوٹھی کو پہن لیا۔ یعنی حاکم جو ہے وہ وہاں پر، حاکم شام جو ہے وہ باقی رہتا ہے، مولا کائنات کو معذور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ لا حکم الا للہ، اس کے نتیجے میں مولا کائنات نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام کلمت و حق یراد بہا باطل نام انہ لا حکم الا للہ۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 40 ہے، جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب خوارج نے یہ نعرہ لگایا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہا باطل، یہ جو خوارج کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا ہے لا حکم الا للہ، یہ کلمہ حق ہے، لیکن اس سے باطل معنی مراد لیے جا رہے ہیں، اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے۔ بے شک حکم صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان خوارج کا ادعا یہ ہے، ان خوارج کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اور امارت بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ اس نظام انسانیت کو آگے بڑھنے کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے، ایک امیر کی ضرورت ہے، چاہے وہ امیر نیک کردار ہو یا وہ امیر فاسق ہو۔ لابد للناس من امیر بر او فاجر، حکومت کی ضرورت ہے، حاکم کی ضرورت ہے، چاہے وہ نیک کردار ہو یا وہ بد کردار ہو۔ اس کے بعد آپ نے حکومت کے فوائد کی طرف اشارہ کیا کہ حکومت کے فائدے کیا ہیں، حکومت کے سات فائدے امام نے اس خطبے میں بیان فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا سب سے پہلا فائدہ حکومت کا یہ ہے کہ اس کی حکومت میں مومن کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور کافر بھی اسی حکومت میں مزے اڑاتا ہے, وہ بھی دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسی حکومت میں چاہے وہ نیک کردار انسان کی حکومت ہو یا بد کردار انسان کی حکومت ہو, تمام افراد اپنی طبعی زندگی کو گزارتے ہیں یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جائے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ حکومت کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وہ یجمع بہ الفے, اسی حکومت کے ذریعے سے بیت المال کو جمع کیا جاتا ہے. وہ یقاتل بہ العدو, پانچواں فائدہ حکومت کا یہ ہے کہ دشمن سے قتال اسی حکومت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اگر کوئی دشمن ملک کے اوپر حملہ کرے تو اس سے مقابلے کے لیے حکومت ہی کھڑی ہوتی ہے. وَتَّامَنُوا بِهِ السُّبُلَ, اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اسی حکومت کے ذریعے سے راستوں میں امن و امان جو ہے یہ قائم کیا جاتا ہے. سڑکوں پر راستوں میں جو امنیت ہے, امن و امان ہے, اس امن و امان کو اسی حکومت کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے. اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس حکومت کے ذریعے سے کمزور لوگوں کا حق طاقتوروں سے لیا جاتا ہے, جس سے نیک انسان کو راحت ملتی ہے, آرام ملتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک جملے میں نیک افراد کی حکومت اور بد کرداروں کی حکومت میں جو فرق ہوتا ہے اسے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر حکومت نیک لوگوں کی ہوتی ہے تو متقیوں کو اس میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن اگر حاکم فاسق و فاجر ہوتا ہے تو اس میں بدبختوں کو مزہ اڑانے کا موقع ملتا ہے.
ناظرین, آپ نے ابھی خطبے کو ملاحظہ فرمایا, اب آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اس مکتوب کو دیکھتے ہیں کہ جس میں مولا کائنات نے جو مکتوب عبداللہ ابن عباس کے لیے لکھا ہے اور جس میں عبداللہ ابن عباس کی طرف امام شکوا کر رہے ہیں, اور تین گروہ کا تذکرہ انشاءاللہ آپ آج کے پروگرام میں دیکھیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہانہ بنانے والے اور جو ہے جنگ میں شرکت نہ کرنے والے, اس طرح کے جو ہے کوتاہی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے یہ گروہ, دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہیں پہ جو ہے یہ چیز پائی جاتی تھی, اور بلکہ آپ یہ ہمارے مہمان انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو صدر اسلام میں بھی اس طرح کے گروہ موجود تھے اور قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو تینوں گروہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمارا شمار بھی انہی گروہوں میں سے ہو, چونکہ ہماری جو مثال ہے ہم بھی ظاہر ہے امام کے سپاہی ہیں, امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سپاہی ہیں, اور ہمیں امام کے رکاب میں جنگ لڑنی ہے, اور صرف جنگ لڑنی نہیں بلکہ آج بھی ہم محاذ پر ہیں, ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ امام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. کہیں یہ تین گروہ جو ہیں جن کی مذمت امام کر رہے ہیں ان میں تو ہمارا شمار نہیں ہو رہا ہے, کہیں ہم بھی تو اس بہانہ بازی کے شکار نہیں ہو رہے ہیں. مثلا کوئی کام بھی اگر ہم سے لیا جاتا ہے, دیکھیے آج اگر دیکھیں تو دشمنوں نے ہمارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں کہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے, ہمارے پاس بیمار ہونے کا بھی وقت نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بیمار ہو گئے اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے جو وقت آپ کا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا. آج دشمن رات دن کام کر رہا ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم غور و فکر کریں, ہمیں ان مشکلات کا دفاع کرنا ہے جو دشمنوں کی طرف سے ہمارے اوپر ایک حملہ ہو رہا ہے, چاہے وہ جیسا بھی حملہ ہو ہمیں اس کا جواب دینا ہے. خداوند متعال نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کے اعتبار سے ہمیں دفاع کرنا ہے. اگر کسی کے پاس قلم کی صلاحیت ہے تو وہ قلم کے ذریعے جنگ میں مصروف ہے, اگر کسی کے پاس تلوار کی صلاحیت ہے تو تلوار کے ذریعے, آج مثلا جو ہتھیار ہیں ان کے ذریعے, اگر کسی کے پاس زبان ہے تو زبان کے ذریعے, اور اگر کچھ نہیں ہے کم سے کم مال ہے تو مال کے ذریعے اس کو اسلام کا دفاع کرنا ہے, اس کو امام کے مشن کا دفاع کرنا ہے. آج بھی علی موجود ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس زمانے کا علی تشریف لائے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, امام کہیں تم بھی اسی طریقے سے تھے جیسے کوفے والے بہانے بناتے تھے, تم نے بھی صرف بہانے بنائے, میرے مشن کے لیے کیا کیا. تو بس ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم امام کے مشن کی خدمت کر سکیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو دیکھتے ہیں.
اور ایسے یہ تین طرح کے لوگ جو امام نے اس نامے اور خط میں ان کا تعارف کرایا ہے, یہ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں. صدر اسلام میں بھی اس طرح کے گروہ تھے, اسی طرح سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ایسے گروہ اماموں کے دور میں پائے جاتے ہیں, اور آج بھی آج کے دور میں بھی ایسے گروہ ہیں کہ جو مختلف نویت کی طبیعت کے حامل ہیں. مثلا صدر اسلام میں ہم دیکھیں, صدر اسلام میں بھی اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں جو کراہت کے ساتھ میدان میں آتے تھے. قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 6 میں, اگر ہم اس سے درس لینا چاہتے ہیں, سبق لینا چاہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کریں. قرآن فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون. قرآن فرماتا ہے, نبی پاک سے خطاب ہوتا ہے کہ یہ لوگ تم سے مجادلہ کرتے ہیں, آپ سے مجادلہ کرتے ہیں, بعد از ان کے حق ان پہ روشن ہو گیا, واضح تھا کہ آپ حق پہ ہیں اور یہ جو بت پرست ہے یہ باطل پہ ہے. یہ کہاں پہ مجادلہ کرتے ہیں؟ میدانی جنگ میں, جب معرکہ آرائی ہو رہی ہے اور جنگ کا بازار گرم ہے, یہ میدانی جنگ میں اس طرح کا مجادلہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایسے اس طرح سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ گویا کہ وہ دیکھ رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے موت کو چاروں طرف سے, موت کا سناٹا, موت کا خوف ان پہ طاری تھا, اور وہ اس موت کے خوف کو طاری ہوتے دیکھ رہے تھے اپنے ارد گرد میں. لہذا یہ لوگ جو کراہت کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے, تم سے مجادلہ کرنے لگتے ہیں وہاں پہ. میدانی جنگ مجادلے کی جگہ نہیں ہے, میدانی جنگ یہاں مبارزے کی جگہ ہے, شہادت کی جگہ ہے, ایثار کی جگہ ہے. یہاں پہ آپ کو دشمن کے مقابلے میں معرکہ آرائی کرنی ہے, نہ کہ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے مجادلہ کرنا ہے. اور یہ سست عناصر باعث بن جاتے ہیں کہ پھر جو ایمان کے ساتھ, جو محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ میدانی جنگ میں آتا ہے اس میں بھی سستی آ جاتی ہے, لہذا یہ سستی کا باعث بنتے. دوسرا گروہ جس کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا تھا کہ المعتل کاذبا, کہ وہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں, ان میں سے یہ کوفی. صدر اسلام میں بھی ایسے لوگ تھے, اگرچہ با ایمان اور صاحب ایمان افراد کی تعداد کم نہ تھی, بہت زیادہ تھی, لیکن ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے. جیسے سورہ احزاب میں آیت نمبر 13 میں اشارہ ہوتا ہے, وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتُنَا بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا. کہتے ہیں کہ بعض لوگ قصب اذن کرتے ہیں نبی سے اجازت لیتے ہیں کہ, اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محافظ نہیں ہے, ہمارے گھر میں حفاظتی انتظامات نہیں ہے, ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں, ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر میں گھر والوں کی اور دوسرے افراد کی حفاظت کر سکیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, وما ہی ابی آورا, یہ حفاظتی انتظامات کے پیچھے نہیں ہیں, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ فرار کرنا چاہتے, یہ دور ہونا چاہتے, یہ جنگ میں نہیں آنا چاہتے, یہ بہانے ہیں ان کے, بس یہ بہانے بناتے تھے. اس دور میں بھی ایسے افراد تھے. تیسرا گروہ جس کی طرف اشارہ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صدر اسلام میں بھی ایسے افراد پائے جاتے تھے القاعد خادل، جو گھر میں بیٹھتے تھے اور کسی کی نصرت نہیں کرنے نصرت کرنے نہیں آتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 میں اشارہ ہوتا ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو جن لوگوں نے مخالفت کی ہے نبی اکرم کی خلاف فرمان کی، خلاف ورزی کی ہے، وہ اس پہ خوش ہیں، ان کو وہ اس پہ خوش ہے کہ خلاف ورزی کی مولا کل کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرح المخلفون، لہذا وہ اس پہ خوش ہیں۔ اور کس پہ کراہت تھے، کون چیز ان کو ناپسند تھی، کہ وہ مجاہد بن کے فی سبیل اللہ اپنی اموال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے میدان جہاد میں اور فی سبیل اللہ وہ مبارزہ کرے، وہ اس سے کراہت رکھتے تھے۔ لہذا ایسے بھی لوگ پائے جاتے تھے صدر اسلام میں۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ ایسے لوگ میرے دور میں بھی ہیں، اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے اپنے ولی خدا، اپنے نائب جو خلیفہ الہی ہے اس زمین پہ، اس کی مخالفت میں آج بھی ایسے لوگ، ایسے گروہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔
ناظرین، آپ نے ابھی خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور دونوں کے معارف ہمارے مہمانوں کے ذریعے آپ تک پہنچے۔ اب جو پروگرام کا حصہ ہے، اس میں حکمت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو حکمت کا سلسلہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور جو آج کی حکمت ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں مولائے کائنات جو بیان فرما رہے ہیں اس کی طرف میں ایک مختصر سا اشارہ کروں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ساری چیزیں انسان کی کوشش نہیں ہے، انسان کی تدبیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی بہت بڑا مدبر، بہت بڑا مدیر اور بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی طاقت ہے کہ جو اس کے اوپر مؤثر ہوتی ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا تھا کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے خداوند متعال کو اس چیز سے پہچانا کہ جو ارادے ہیں، جو عزائم ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان سے مافوق کوئی قوت نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، تو پھر جو چاہے انسان کر سکتا ہے، لیکن نہیں، امام کہتے ہیں کہ سب کچھ وہی نہیں ہے کہ جو انسان چاہتا ہے، بلکہ اس کے اوپر، اس سے مافوق جو قوت ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، چاہے اس کے پاس جتنی طاقت ہو، چاہے جتنی قوت ہو، چاہے وہ جس مقام پر ہو، لیکن کبھی بھی انسان اپنے آپ کو خداوند متعال سے بے نیاز نہ سمجھے، بلکہ ہر مرحلے میں وہ خداوند متعال سے مدد کا خواہاں ہو، مدد طلب کرے۔ چاہے کام جتنا معمولی کیوں نہ ہو، انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی چیز ہے، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں۔ خدا کو ہم کب پکارتے ہیں، دعائیں کب کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، وہاں خدا کو پکارتے ہیں، جہاں مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہاں پہ خدا کو پکارتے ہیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یعنی یہ تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو خداوند متعال کی توفیق کے بغیر انسان اس کو انجام دے سکے۔ حتیٰ کہ معمولی سا کام، ایک پانی پینا ہے، آدھا گلاس پانی، اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان یہ پانی نہیں پی سکتا۔ کھانا کھانا ہے، دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہو تو انسان کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ پانی ہو سکتا ہے انسان کی جان لے لے، یہ کھانا ہو سکتا ہے انسان کے لقمہ، یہ حلق میں اٹکے، نہ جانے کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں، انسان پانی پیتے پیتے ایک پھندا لگا اور یہ جان جو ہے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو انسان کو ہر چیز میں اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھنا چاہیے، ہر عمل میں یہ سوچنا چاہیے، اور خداوند متعال سے مدد مانگنی چاہیے، خدایا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یہی مولائے کائنات کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عقل مند انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی چالاکی اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس کے جو مزید معارف ہیں وہ اپنے مہمان سے دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علي عليه السلام تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر میں اس طریقے سے چھپے ہوئے ہیں کہ یکون الحتف فی التدبیر، کہ کبھی کبھی انسان کی تدبیر کرنے کے باوجود بھی انسان کی موت آ جایا کرتی ہے. عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کے لیے مختلف میادین میں کچھ پلاننگز کرتے ہیں، تدبیرات کرتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اگر یہ پریکاشنز لے لیں گے، یہ سٹیپس اٹھا لیں گے تو ہم فلاں نقصان سے دور رہیں گے، اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ہماری زندگی محفوظ رہے گی، اگر ہم اپنا انشورنس کرا لیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا، اگر ہمارے پاس بینک بیلنس ہوگا تو ہمارا یہ کام حل ہو جائے گا، اگر ہمارے پاس اچھا گھر ہوگا تو یہ کام حل ہو جائے گا، اگر ہمیں فلاں علم آتا ہوگا تو ہم ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹر بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے کہ جہاں پر انسان کی مصلحت کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنائی. تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے تقدیر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ایک چیز ہے تدبیر کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپناتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی تدبیر اور تقدیر کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو، نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی نتیجہ عائد ہوتا ہے کہ جو اس نے محنت کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی انسان کی تدبیر اور تقدیر ایک دوسرے سے پوری طریقے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ریلیٹڈ ہوتی ہیں، متعلق ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان تدبیر اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر ہم یہاں تک کے پہنچ جائیں گے، اگر ہم اس مرحلے تک کے پہنچ جائیں گے تو کانہو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کے جو امور ہیں، تمہاری زندگی میں جو تمہارے کام ہیں، تمہارے پوری جو زندگی کے مراحل ہیں، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تقدیر حاصل، تقدیر حائز ہے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی قدرت زیادہ ہے. اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ انسان کی تدبیر ہی ہر کام کرتی ہوتی تو کانہو فرعون جب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ ہو گیا ہے، جب وہ اپنے آپ کو خدا بتا رہا تھا، تو وہاں پر اس کو اپنی تدبیرات کے مطابق خدا بن جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے انسانوں کے لیے وہ اس کے اوپر مقدم ہے. لہذا انسان اپنی زندگی میں تدبیرات کرے، انسان اپنی زندگی میں پلاننگ کرے، یقیناً اس پلاننگ کے بہت سے فوائد انسان کو اپنی زندگی میں ملتے ہیں. لیکن یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے بیٹھ کے کچھ پلاننگ کر رہا ہے کہ جو ممکن ہے اس کے لیے اس کی مصلحت میں زیادہ ہو. کبھی کبھی انسان ایک پلاننگ کرتا ہے اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اوپر سے بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، جو تقدیر بنا رہا ہے، وہ انسان کی مصلحت میں زیادہ ہے. تو لہٰذا انسان اپنی تدبیر کرے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک ذی علم اور موجود ہے کہ جو کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا انسان کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو بھی یہ جان لے کہ ہمارے اوپر ایک اور شخص، ایک اور ذات بیٹھی ہے کہ جو ہمارے لیے پلان کر رہی ہے. اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تب بھی یہ جان لے کہ اوپر کوئی بیٹھا ہے، اوپر ایک ذات ہے کہ جو ان سب کاموں کو دیکھ رہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچانے کی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور آپ ہمارے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے خطبے کے حصے کو بھی دیکھا، لیٹر کے حصے کو، نامے کے حصے کو بھی، اور اسی طرح حکمت کے حصوں کو بھی دیکھا۔ تینوں حصوں میں بہت اہم نکات ہمارے پاس تھے، لیکن اہمیت اسی وقت ہے کہ جب انسان اس کے اوپر عمل کرے، اس لیے کہ انسان اگر عمل نہ کرے تو اس کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ وہ علم جو عمل کے ساتھ ہو وہ انسان کی کامیابی اور سعادت کی ضمانت ہے، لیکن اگر علم تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو یہ انسان کے لیے خود بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے عذاب کا سبب بنے گا۔ ناظرین، خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت اطہار کے جو معارف ہم تک پہنچے ان کے اوپر ہم عمل کریں اور ہم ایک سچے اور حقیقی مسلمان بن سکیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.